بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے جو حضرات مستقل درس میں تشریف لاتے ہیں اور درس کو سنتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ انشاءاللہ تعالی آئندہ مجلس سے وہ قرآن کریم کا ایک نسخہ اپنے پاس رکھا کریں. جب میں آیت پڑھتا ہوں، آیت کا ترجمہ بیان کرتا ہوں، تو قرآن پہ نظر ہوگی تو انشاءاللہ تعالی بہت فائدہ ہوگا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. صدق الله العظيم. سورہ فاتحہ کی ابتدا میں یہ بات میں نے عرض کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو قرآن کریم نازل فرمایا ہے اور اس قرآن کریم کے اندر سورتیں ہیں، آیتیں ہیں، رکوع ہیں، اجزاء ہیں، یہ تمام کے تمام علماء کرام نے بڑی محنت اور تفصیل کے بعد ان کو امت کے سامنے بیان فرمایا ہے. اب دیکھیے سورہ فاتحہ کا ابتدا الحمدللہ رب العالمین، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم. سورہ فاتحہ میں اللہ تبارک و تعالی انسان کو یہ سمجھانا چاہ رہے تھے کہ تمام کی تمام تعریفات وہ ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے. اور یہاں فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو. سورہ فاتحہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ آیت، اس پہ تفصیل، اس کے احکام، اس کے تراجم، وہ سب آپ حضرات کے سامنے جتنا استطاعت میں تھا بیان ہو چکا ہے. اور یہاں پہ بھی وہاں غور کیجئے گا، ایاک نعبدو، اور یہاں فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا، عبادت کرنی ہے. تو اسی طرح قرآن کریم میں تمام کے تمام احکام، سورتیں، آیتیں آپس میں ان کا ربط ہے، تعلق ہے. یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ایک مقام پہ خود فرمایا افلا یتدبرون القرآن، کیا قرآن کریم سمجھتے نہیں ہے، غور و فکر نہیں کرتے؟ ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اگر یہ غیر اللہ کی طرف سے کوئی کلام، کوئی کتاب ہوتی تو اس میں تضاد پایا جاتا ہے، اختلاف پایا جاتا ہے اس میں. اور اس سے اندازہ لگائیے کہ قرآن کریم کے نزول سے لے کے آج تک اور آخرت تک اس کے ماننے والے بھی آئے ہیں اور اس کے انکار کرنے والے بھی آئے ہیں. اور جو منکرین تھے انہوں نے قرآن کریم کو تنقید کے ہر ہر تختہ مشق سے گزارا ہے. کہیں نہ کہیں اس میں کوئی خراب بات نکل آئے، کہیں نہ کہیں اس میں قاعدے کے خلاف بات نکل آئے، کہیں اس میں جھوٹ نکل آئے، لیکن حاشا وکلا یہ قرآن کریم ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. تو ایاک نعبد و ایاک نستعین وہاں بتایا تھا کہ العبادۃ المخلصۃ للہ وحدہ، ایسی عبادت جو خالص ہو صرف ایک اللہ کے لیے. سورہ فاتحہ کے دعاوی میں یہ شامل تھا، یہاں پہ بھی فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم. سورہ بقرہ میں اجمالی طور پہ اور پھر تفصیلی طور پہ چار باتیں بیان ہوئی ہیں. سب سے پہلے توحید ہے، اللہ تبارک و تعالی کا تعارف، اللہ کی صفات، اللہ کا مقام، اس کی بڑھائی. دوسرے نمبر پہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر دلائل اور اس کے اوپر براہین قائم کیے گئے. تیسرے نمبر پہ امت مسلمہ کو عبادت کا حکم دیا جا رہا ہے، وہ عبادت جو بدنی ہے، اور پھر چوتھے نمبر پہ مالی عبادت جسے علماء انفاق فی سبیل اللہ کہتے ہیں، اللہ کے راستے میں مالی عبادت کرنے کا، وہ بھی حکم اس میں موجود ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے، یہاں تک کہ سود، بیع اور شراء میں فرق اور احکام، وہ بھی اسی صورت میں. تو یہاں سے یہ وہی دعویٰ، پہلے اختصار تھا ہدل للمتقین، یہ کتاب ہدایت کا سامان ہے پرہیزگاروں کے لیے، یہاں کیا فرمایا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو، الذی خلقکم جس نے تم کو پیدا کیا ہے، والذین من قبلکم اور ان کو بھی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، ہدل للمتقین لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ. پرہیزگار ہونے کے لیے کیا ضروری ہے؟ پرہیزگار ہونے کے لیے سب سے پہلے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرنی. جتنی بھی شرعی مسائل بیان کیے جاتے ہیں، خواہ وہ حرام و حلال ہو، یا واجب و سنت ہو، مکروہ و مستحب ہو، خاص طور پہ آج کے زمانے میں بڑے بڑے ٹی وی چینل بنا لیے گئے ہیں، اور بڑے بڑے ذرائع مواصلات کے طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں، اور اس کو آپ کھولیے سنیے تو اس میں کچھ آپ کو نظر آئے گا، جی یہ سویم کا بیان ہے، اور یہ چہلم کا بیان ہے، اور یہ برسی کا بیان ہے، اور یہ جی کونڈوں کا بیان ہے، اور فلاں بابے کی برسی بنائی جا رہی ہے. یہ تمام کے تمام جو عمارت کھڑی کی جا رہی ہے، اس عمارت کو پرکھنے کے لیے اس کی بنیاد عقیدہ پہلے دیکھنا ہوگا. اور یہ بات کئی دفعہ عرض کی جا چکی ہے کہ اگر عقیدے کے اندر نقصان، نقص، کمزوری پائی گئی، تو اس کے بعد والی جو عبادات ہیں اس کی بنیاد وہ کمزوری ہوتی ہے. اور عبادت تفسیر بیضاوی میں صاحب بیضاوی نے فرمایا ہے، ما یسوغہ الشرع، عبادت اسے کہتے ہیں جس کی شریعت اجازت دیتی ہو. لہذا ہر وہ عبادت جو شریعت کے موافق ہے اور شریعت میں اس کا مساغ موجود ہے، طلباء کرام جانتے ہیں مساغ کسے کہتے ہیں، تو وہ عبادت اس کی بنیاد پر لعلکم تتقون حاصل ہوگا. اور وہ عبادت جس کا شریعت میں مساغ موجود نہیں، جس کا کوئی بیک گراؤنڈ، کوئی بیس موجود نہیں ہے، لعلکم تتقون، اس سے نہیں حاصل ہو سکتا. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو. اللہ تبارک و تعالی خطاب عام فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا نہیں فرمایا، یا ایھا الذین کفروا بھی نہیں فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگوں. اس خطاب میں مسلمان، غیر مسلم، کافر، مشرک، یہودی، مسیحی، سب کے سب کو دعوت عام ہے کہ آئیں اور ایک اللہ کی عبادت کریں. اعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنے رب کی. الحمدللہ رب العالمین میں تفاصیل گزر چکی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی عظیم صفات میں ربوبیت بہت بڑی صفت ہے. ہمیں پانی دیتا ہے، ہمیں دانہ دیتا ہے، ہمیں حیات عطا فرمائی، ہمیں عقل عطا فرمائی، ہمیں کلام اور حواس خمسہ عطا فرمائی، یہ سب ربوبیت کے کرشمے ہیں. والذین من قبلکم، اللہ تبارک و تعالی کا تعارف پہلے جان لیجئے، دعویٰ ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، حکم ہے، حکم فرمایا ہے. کون سا حکم؟ کوئی بھی دعویٰ، کوئی بھی حکم جب دیا جائے تو اس کے اوپر دلیل قائم کرنا ضروری ہوتا ہے. دلیل اول، الذی خلقکم، اللہ تعالی کی وہ ذات جس نے تمہیں پیدا فرمایا. دلیل ثانی، والذین من قبلکم، اللہ تعالی وہ جس نے تم سے قبل کے بھی لوگوں کو پیدا فرمایا. دلیل ثالث، الذی جعل لکم الارض، جس نے زمین تمہارے لیے بنائی. دلیل رابع، والسماء بناء، آسمان قائم فرمایا ہے. دلیل خامس، وانزل من السماء ماء، پانی نازل فرمایا ہے. یہ ہے خدا، یہ ہے اللہ تبارک و تعالی کی پہچان اور قدرت کے کرشمے. یہاں پہ ایک اعتراض بھی کیا گیا ہے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو تم اپنے رب کی عبادت کرو، الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا ہے. والذین من قبلکم اور ان کو جو تم سے پہلے گزر چکے. والذین من بعدکم کیوں نہیں فرمایا, ہمارے بعد بھی تو لوگ آنے والے ہیں اور وہ بھی اللہ تبارک و تعالی کے پیدا کردہ ہیں. علماء کرام فرماتے ہیں کہ اصل میں عبادت اسی کی جاتی ہے جو تو ہمارے وجود سے مقدم ہوگا, اور جو خرابی ساری شروع ہوئی ہے بت پرستی کی, صنم پرستی کی, وہ بھی اسی طرح شروع ہوئی کہ بعد میں آنے والوں نے پہلوں کی یاد میں بت بنا ڈالے. تو اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ میں نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے, اور جن کو تم اپنے بڑے سمجھتے ہو, جو تمہاری نظر میں محترم ہیں, جو تمہاری نظر میں عظیم ہیں, ان کو بھی میں نے پیدا کیا ہے, وہ بھی میری مخلوق ہیں. توحید کا بیان جاری و ساری ہے. والذین من قبلکم, وہ لوگ جو تم سے پہلے گزرے, لعلکم تتقون, تاکہ تم لوگ پرہیزگار ہو جاؤ, تاکہ تم تقوی اختیار کر لو, تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ, اس کے لیے یہ تمام شرائط اور آداب کا ہونا لازم ہے. الذی جعل لکم الارض فراشا, اللہ تبارک و تعالی کی ذات وہ ہے جس نے بنایا زمین کو تمہارے لیے بچھونا. کتنی بڑی روئے زمین ہے, اور اس روئے زمین میں اللہ تبارک و تعالی نے ہم پہ یہ احسان فرمایا ہے کہ یہ زمین ہمارے رہن سہن, چلنے پھرنے, کھانے پینے, سونے اٹھنے کے لحاظ سے بہترین بنائی گئی ہے. حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ اس موقع پہ فرماتے تھے کہ کسی کو روئے زمین سے ہٹا کے کسی اور چیزوں پہ بٹھا دیا جائے, خواہ وہ لوہا ہو یا شیشہ ہو یا کوئی اور چیز ہو, تو وہ مشکل سے ایک دن ان چیزوں پہ گزارا کرے گا اور بھاگ کھڑا ہوگا کہ میں یہاں نہیں رہ سکتا. یہ اللہ تبارک و تعالی کے عظیم احسانات میں سے ہے کہ وہ زمین جس پہ ہم چلتے ہیں, جس پہ ہم گھومتے ہیں, جس سے ہم اپنے منافع حاصل کرتے ہیں, اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے وہ زمین ہمارے لیے بچھونا بنا دی گئی ہے. ہم خریدتے ہیں, ہم اس کو کھودتے ہیں, ہم اس میں گھر بناتے ہیں, جہاں چاہتے ہیں, جیسے چاہتے ہیں, اس میں رد و بدل کرتے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالی کا عظیم احسان ہے. والسماء بناء, اور اللہ تبارک و تعالی وہ ذات کہ جس نے آسمان کو ہمارے اوپر چھت بنا کر قائم کیا ہے. لہذا پہلی دلیل ایسی جس کے سب متفق ہیں, ہم بھی زمین پہ چلتے پھرتے ہیں, آپ بھی زمین پہ چلتے پھرتے ہیں, اور سب اس بات کے معترف ہیں کہ زمین موجود ہے. تو جب زمین موجود ہے تو پھر آسمان بھی موجود ہے. اگر یہ دلیل مانی جا رہی ہے تو وہ دلیل بھی مانی جائے گی. اور جیسے آج کل سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ آسمان کچھ بھی نہیں, مطمع نظر ہے, اور جہاں تک دیکھو تو خلو ہے, اس لیے آپ کو ایسا نظر آتا, یہ بات غلط ہے. زمین کا وجود اللہ تبارک و تعالی نے بچھائی. اس زمین پہ اگر سائنسدان کی عقل ابھی تک نہیں چل سکی تو پھر وہ آسمان کی حقیقت کیا جانتا ہو. جگہ جگہ معلومات کی جاتی ہیں اور آپ دیکھتے رہتے ہوں گے, ڈرلنگ کی جاتی ہے, یہاں پانی ہوگا, یہاں تیل ہوگا, یہاں سونا ہوگا, کبھی نکلتا ہے کبھی نہیں نکلتا. تو جس گھر میں آپ رہتے ہیں اس گھر کی پوری انفارمیشن آپ کو نہیں ہے, اور یہ نکلے ہیں جی آسمان کا انکار کرنے کے, آسمان نہیں ہے, آسمان بالکل ہے. اور قرآن نے کہا کہ آسمان اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اوپر چھت بنائی ہے. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً, اور اللہ تبارک و تعالی وہ ذات ہیں جنہوں نے آسمان سے پانی نازل فرمایا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے جب اللہ تبارک و تعالی کے فرمان اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا, یہ قرآن کی آیت ہے کہ آسمان اور زمین آپس میں بالکل چپکے ہوئے تھے, ملے ہوئے تھے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ انبتت الارض وامطرت السماء, زمین سے گھاس نکلی اور آسمان سے پانی برسا. اگر یہ دو قدرت کے کرشمے خدا نہ خواستہ بند کر دیے جائیں یا روک لیے جائیں تو حال و احوال آپ دیکھتے ہیں, قحط سالی کتنی خطرناک آ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم کہ پانی نازل فرماتے ہیں, فاخرج به من الثمرات رزقا لكم, اور نکالا ہے تمہارے لیے اس میں سے پھل کھانے کے لیے. کتنی عظیم نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ زمین سے ایک معمولی سا پودا مٹی کے ذرات میں نکلتا ہے, اس میں خوبصورت سیب، اس میں آم اور اس میں قسم قسم کے ثمرات پائے جاتے ہیں، یہ انسان کی عقل کو دعوت دی جا رہی ہے کہ اس نظام قدرت کو سنبھالنے والا اور آگے بڑھانے والی وہ اللہ کی ذات ہے. وہ علی سینا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ایک مقام پہ لکھا ہے، اگر لوگوں میں عقل ہوتی تو وہ دو کام ضرور کرتے. پہلا کام کہ خوشبو کا استعمال، اس لیے کہ خوشبو وہ انسان کے قلب اور دماغ کو منور رکھتی ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کہ آپ ضرور من احسن طیبہ، بہترین خوشبو استعمال فرماتے تھے. اور اسی طرح ابو علی سینا نے کہا ہے کہ دوسرا کام لوگوں میں اگر عقل ہوتی تو کر لیتے کہ مسالے چھوڑ کے ثمرات پہ آ جاتے، مرچ مسالہ اور ہلدی اور فلانی کو چھوڑ کے اللہ تعالی نے جو بہترین رزق ہمیں عطا فرمایا ہے پھل کی صورت میں، یہ برکت والا رزق ہے، بہترین رزق ہے، اور انسان کی بنیادی زندگی کے لیے یہ لازم ہے. کوئی بیمار ہو جائے، کوئی کمزور ہو جائے تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ بھئی پھل کا استعمال کیجئے، جوس پیجئے، یہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ فضل کہ اس نے ہمیں یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں. یہاں پہ ایک مسئلہ بھی علماء کرام بیان فرماتے ہیں، اختصار کے ساتھ سن لیجئے کہ فقہاء کرام جو دین کے مسائل بیان فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑی عقل عطا فرمائی ہوتی ہے. تو فقہ میں ایک مسئلہ ہے کہ اگر کسی نے قسم کھا لی کہ میں اناج نہیں کھاؤں گا اور پھر اس نے کھجور کھا لی تو وہ قسم میں گناہگار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اور امام اعظم رحمت اللہ علیہ کی فقہ میں اس کا جواب یہ ہے کہ اگر عربی نے کھجور کھا لی تو وہ حانث ہے، اس لیے کہ عرب میں کھجور اناج میں مانا جاتا ہے. روٹی ہو نہ ہو، گندم ہو نہ ہو، لیکن کھجور ہے تو حدیثیں بھری پڑی ہیں، آپ سب نے کھائی ہیں. اور اگر کوئی عجمی بر صغیر کا مسلمان قسم کھا لے کہ میں نے اناج نہیں کھانی اور وہ کھجور کھا لے، تو یہاں کھجور بطور ثمر کے استعمال ہوتی ہے، بطور اناج کے استعمال نہیں ہوتی، لہذا وہ حانث نہیں ہوگا. یہ ہے فقہاء کرام کی دین کی گہرائی، اور فقہاء کرام کا ایک ایک مسئلے میں احتیاط کے ساتھ استنباط فرمانا. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ. لہذا تم نہ بناؤ اللہ کے لیے کوئی برابر اس حال میں کہ تم جانتے ہو. کیا فرما رہے ہیں؟ آیت شروع ہوئی تھی یا ایھا الناس اعبدوا ربکم سے، اور آیت ختم ہو رہی ہے فلا تجعلوا للہ اندادا پہ. تو انداد جمع ہے ند کی، اور عربی میں ند کہتے ہیں اپنے قریبی کمپیٹیٹر کو، اپنے قریبی ایسے کو جو آپ کے والے کام میں وہ بھی شریک ہو جائے. اور ولا ند لہ ولا ضد لہ، علماء کرام خطبے میں پڑھتے ہیں کہ نہ کوئی اللہ کے گھر کا شریک ہے اور نہ کوئی باہر کا شریک ہے. تو یہ جو انبیاء کرام ہیں، یہ جو فرشتے ہیں، یہ جو صحابہ ہیں، یہ جو اولیاء اللہ ہیں، یہ جو صوفیاء ہیں، یہ سب دین والے لوگ ہیں. اور دین والا وہ اللہ والا کہلاتا ہے، اور اگر اللہ والے کو اللہ کا شریک بنایا جائے تو اسے ند کہتے ہیں. فلا تجعلوا للہ اندادا، لہذا تم اللہ کے نیک بندوں کو، اللہ کے فرشتوں کو، اللہ کے رسولوں کو اللہ کے برابر ہرگز نہ بنانا. اگر بنا دیا تو یہ ند کہلائے گا، اور جو ند اللہ کے لیے اختیار کر لے وہ مشرک ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک کا معافی نہیں ہے، اللہ تعالی حفاظت فرمائے. وانتم تعلمون، اور قرآن کریم کیونکہ ایک بیش بہا کلام ہے، آسمانی صفات والا کلام ہے، تو ساتھ میں یہ بھی فرما دیا کہ جو کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے، تم بھی جانتے ہو. ایک خالق ہے، ایک رب ہے، ایک اللہ ہے، ایک معبود ہے، اور اس کا نہ کوئی گھر کا شریک ہے اور نہ کوئی باہر کا شریک ہے. وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تم لوگ شک میں ہو اس بارے میں جو ہم نے نازل کیا اپنے بندے پر. میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، توجہ چاہیے اور غور فرمائیے گا. مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، وہ جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے. پیغمبر اور رسول کا اعلیٰ ترین مقام جو ہے وہ بندگی ہے. اور یہ دعویٰ ایسے ہوا میں نہیں ہے, دلائل پیش کروں گا میں, آپ حضرات غور فرمائیے گا. لَن يَسْتَنكِفَ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ, حضرت مسیح عیسیٰ کو کوئی عار نہیں کہ وہ اللہ کے بندے بنے. وَلَلْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ, اور نہیں اللہ کے فرشتے, ان کو اس بات میں کوئی عار نہیں کہ وہ اللہ کے مخلوق ہے. وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبُدُ اللَّهِ, اور وہ جب اللہ کا بندہ نماز پڑھتا ہے, کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا, تو عن قریب وہ ان پر جھپٹ پڑتے ہیں نقصان پہنچانے کے لیے. کتنے مقام پہ عبد فرما دیا؟ دو مقامات پہ. سبحان الذي اسرى بعبده, پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات و رات سفر کرایا. من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى, نہ رسول فرمایا نہ پیغمبر فرمایا, نہ مشکل کشا فرمایا نہ حاجت روا فرمایا, فرمایا بندہ ہے. قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی قرآن کی زبان میں حکم فرما دیا کہ میں تو اللہ کا بندہ ہوں. وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا, اور اگر تم شک میں ہو اس بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے. بندے کی تعریف کیا ہے؟ بندہ انسان, بندہ اللہ کی مخلوق, بندہ وہ جو خالق کی مخلوق ہو اور خالق کی صفات میں وہ شریک نہیں ہو سکتا. اگر وہ شریک ہو گیا تو پھر وہ مخلوق نہیں رہے گا, خالق کی صفات میں شرکت پانے والا. پھر محترم بھائیوں, قرآن کریم کے چیلنج بڑے عالمی اور آفاقی چیلنج ہیں جو ہزاروں سال سے آج تک قائم ہیں اور اس کا جواب کوئی نہیں دے سکا. قرآن کریم جب نازل ہو رہا تھا, حدیث شریف میں آتا ہے کہ کعبہ مشرفہ کی دیواروں پر عرب کے بڑے بڑے شاعر, بڑے بڑے ادیب, انٹلیکچوئلز, پڑھے لکھے لوگ, ان کی کلام اور ان کی تحریرات کعبے پہ لٹکی ہوئی تھی. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ آپ سورۃ الکوثر ایک کاغذ پہ لکھ کے کعبہ مشرفہ کی دیوار پہ لٹکا دیجئے. حضرت علی نے فرمایا کہ وہاں تو بڑے بڑے اشعار ہیں اور بڑے بڑے قصیدے ہیں اور شعر اور نثر کے قاعدے ہیں, تو یہ تین آیتیں چھوٹی چھوٹی, یہ کیا مقابلہ کریں گی اس کا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی قوم کا مزاج جانتا ہوں کہ وہ کتنے فراست والے اور کتنے بڑے ادیب ہیں, آپ لٹکاؤ, اس کے بعد دیکھیے گا کیا ہوتا ہے. یہ میں حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سورۃ الکوثر لے گئے, بہترین طریقے سے لکھ کے اور کعبہ مشرفہ کی دیوار پہ لٹکا دیا. اگلے دن شعرائے عرب, ادباء عرب, عظمائے عرب آتے رہے, اس کو پڑھتے رہے اور اپنا کلام اتار اتار کے جاتے رہے کہ اس کا مقابلہ ممکن نہیں. مفسرین کرام کہتے ہیں تحدید بالقرآن, یعنی قرآن کا چیلنج کرنا کہ اگر ہمت ہے اور اگر قرآن کو جھوٹا ثابت کر سکتے ہو تو آؤ میدان میں. کہاں کہاں فرمایا, سورۃ القصص میں آیت نمبر 49 اور 50, قل فاتوا بکتاب من عند اللہ, آپ فرما دیجئے کوئی کتاب تو لاؤ اللہ کی طرف سے, ہوا اہدا منہما, جو ان سے زیادہ ہدایت والی ہو, روشنی والی ہو, اتبعوہ, میں اس کی اتباع کروں گا, ان کنتم صادقین, بشرطے کہ تم سچے ہو. فإن لم يستجیبوا لک, اور اگر وہ آپ کو جواب نہ دیں, فعلم انما يتبعون اهواءهم, تو آپ جان لیجئے کہ یہ لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں قرآن کریم کا انکار کر کے. ومن اضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله, اس سے بڑا گمراہ کون ہوگا جو اپنی خواہشات کی اتباع کرے اور اس میں اللہ کا حکم شامل نہ ہو. ان اللہ لا يهد القوم الظالمين, اللہ تعالیٰ ظالموں کو کبھی بھی کامیاب نہیں بناتے ہیں. یہاں چیلنج دیا گیا ہے, قل فاتوا بکتاب من عند اللہ, اللہ کی طرف سے کتاب لے کے آئیے. نہیں لا سکے, سورۃ الہود میں آیت نمبر 13 پہ دوبارہ چیلنج فرمایا گیا. ام یقولون افترا, یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ قرآن پیغمبر نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے. قل فاتوا بعشر سور مفتریات, آپ فرما دیجئے 10 سورتیں اپنی طرف سے گھڑ کے لے آؤ. وَدْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کے سوا اگر تم جسے چاہو اپنے ساتھ ملا لو. ان كنتم صادقين فان لم يستجيبوا لكم فاعلموا انما انزل بعلم الله، اگر جواب نہ مل سکے تو یہ بات پکی طرح جان لو کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. واللہ الہ الا هو، اور اللہ تعالی کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے. فعل انتم مسلمون، تو مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو بتاؤ. یہ ہے قرآن کا اعجاز اور تحدید اور قرآن کا چیلنج. اس سے آگے بڑھ کے فرمایا سورۃ بنی اسرائیل میں، قل لئن اجتمعت الانس والجن، صرف جن، صرف انسان نہیں بلکہ جن بھی ساتھ ملا لو، علی ان یاتوا بمثل ھذا القرآن، اس قرآن کے جیسی کوئی کتاب لانا چاہو، لا یاتون بمثل، نہیں لا سکتے. اور یہاں پہ چیلنج فرمایا، وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تم شک میں ہو، میں تو شک میں نہیں ہوں، كُنتُم مخاطب کا صیغہ ہے، اگر شک میں ہو تو پھر فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِ، ایک سورت تو لے کے آؤ. اور بعض لوگوں نے کوششیں کی تھی، ہر زمانے کے بدبخت، مسلمہ کذاب کے بارے میں آتا ہے، اس نے قرآن کی نقل کی تھی، الفیل ما الفیل وما ادراک ما الفیل لہ ذنب وبیل وخرطوم طویل، یہ اس نے ایک کوئی عجیب سی الفاظ آپس میں لگائے تھے، اور اپنی کنیز سے کہنے لگا کہ دیکھو مجھ پہ قرآن نازل ہوا ہے، یہ قرآن لے جاؤ محمد کی خدمت میں، دکھاؤ اس کو کہ یہ قرآن ہے. تو اس کی جو وہ کنیز تھی اس کے بارے میں آتا ہے، اسی نے اس کے کہا کہ یہ تیرا کلام تیرے اوپر لعنت کر رہا ہے، اس لیے کہ آپ نے اس میں ہاتھی کی تعریف کی ہے، اور ہاتھی کی تعریف بھی نامکمل ہے، اس کی بڑی ایک سونڈ ہے اور اس کی ایک بڑی دم ہے، تو بڑی دم کدھر ہے اس کی؟ نہیں ہے. تو ایسے ذلیل و رسوا ہو جاتے ہیں. سجاد راوندی ایک بندہ گزرا تھا، کتاب لکھی ہے تاج کے نام سے، اور کہتا تھا کہ وہ قرآن ہے اور یہ تاج ہے، علیہ باللہ. اور عربی کا ایک مشہور شاعر معری، جیسے متنبی ہے، حماسی ہے، اسی طرح ایک معری عربی کا مشہور شاعر گزرا ہے، اس کی ملاقات ہو گئی سجاد راوندی سے بغداد میں. تو سجاد راوندی نے کہا کہ بھئی میری کتاب تاج آپ نے پڑھی جو میں نے قرآن کے مقابلے میں لکھی ہے؟ تو معری جو عربی ادیب بھی تھے، شاعر بھی تھے، انہوں نے کہا کہ قرآن تو بہت دور کی بات، تیری کتاب لا یحزی حذرایا میرے جوتوں کے برابر بھی نہیں ہے، اس سے اچھی میں لکھ سکتا ہوں. اور وہ کائنات کا بدترین ڈاکو اور جھوٹا غلام قادیانی، اس نے بھی ایک کلام بنایا تھا، وہ بھی سن لیجئے، ذرا آپ کو اندازہ ہو جائے کہ کیا ہو رہا ہے. کہتا ہے، القادیان مل قادیان وما ادراک مل قادیان مملوء من خیرات حسان، قادیان کیا چیز ہے؟ آپ کو کیا پتا قادیان کیا چیز ہے؟ اس میں بڑی خوبصورت دوشیزائیں بھری پڑی ہیں، یہ کہہ رہا ہے وہ. تو یہ پیغمبر کا کلام ہے، نہ نازل کرنے والے کا ذکر، نہ منزل کا ذکر، نہ دلائل، نہ دعاوی، نہ اس کے اوپر براہین، اور ایسی الٹی سیدھی آپس میں ملا کے، اور اس کو قرآن ہرگز نہیں کہا جا سکتا. صرف ایک سورت قرآن کی، انا آتینا کل کوثر رکھ لیں، اور جھوٹے کذابین کا پورا کلام رکھ لیں، سورہ کوثر اس پہ بھاری ہے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے نا کہ صرف سورت العصر اگر نازل ہو جاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، تو آخرت تک آنے والی کائنات کی ہدایت کے لیے وہی سورت کافی تھی. تو میرے محترم بھائیوں، قرآن کے اعجاز میں عظیم مقام یہ ہے کہ اس کتاب کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، اس کا کوئی رد و بدل نہیں ہے، اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے، اور نہ ہی کسی کو استطاعت ہے. فرمایا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس جیسی کوئی ایک سورت لے کے آ جاؤ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور صرف تم اکیلے نہیں بلکہ ان کو بھی جو تمہارے شریک مانے جاتے ہیں. غور کر رہے ہیں، یہاں پہ شہداء فرمایا ہے، شہداء جمع ہے شہید کی، اور شہید، حضرت والد صاحب فرماتے تھے کہ ہر پارٹی کا بندہ جو جدھر بھی ہو جائے، کیسا بھی ہو جائے، وہ شہید ہے. اور پھر وہ ایک معروف واقعہ بھی سناتے تھے کہ ہمارے علاقے میں ایک ڈاکو اس حال میں پکڑا گیا، مارا گیا، کہ آدھا اس کا سر دیوار کے اندر تھا، نقب لگا رہا تھا، اور آدھا وہ باہر تھا، اور اس کے گھر والے آئے، انہوں نے افسوس کیا کہ ہمارا بندہ شہید ہو گیا. تو ایسا ہوتا ہے کہ جن کو اللہ کی شریک بنایا جاتا ہے وہ تو شہید بھی ہوتے ہیں، اور ان کے بارے میں تو بڑی بڑی باتیں بھی کی جاتی ہیں. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، یہ سارے جن کو تم شہداء کہتے ہو، یہ سارے جن کو تم اپنا بڑا مانتے ہو، سب کو ساتھ ملا لو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا اور اگر تم یہ نہ کر سکے وَلَن تَفْعَلُوا اور نتیجہ بھی بتا دیا کہ پہلے سے سن لو ہرگز یہ کام تم نہیں کر سکتے. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي تو پھر ڈرتے رہو اس آگ سے, وَقُودُهَا النَّاسُ جس کے ایندھن لوگ ہیں, وَالْحِجَارَ اور پتھر ہیں, اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ اور یہ تیار کی گئی ہے حد سے آگے بڑھنے والوں کے لیے, ایسی آگ کہ جس میں انسان بھی جلیں گے. فرماتے ہیں کہ وہ انسان جو اللہ کی وجود کے منکر, جو نافرمان, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے منکر, قرآن کے منکر, یہ سارے کے سارے انسان جہنم کا ایندھن ہیں. والحجارہ اور پتھر, اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ تمام وہ جگہیں جہاں غیر اللہ کی عبادت کی جاتی ہے, خواہ وہ صنم خانہ ہو, خواہ وہ مندر ہو, خواہ وہ چرچ ہو یا سینیگوگ ہو یا مجوسیوں کا آگ جلانے کی جگہ ہو, وہاں جو کچھ استعمال کیا گیا ہے, اللہ تبارک و تعالی ان تمام مشرکین کو سزا دینے کے لیے وہ تمام اشیاء وہاں جہنم کا ایندھن بنا دی جائیں گی. میرے محترم بھائیوں, انفاق فی سبیل اللہ سے قبل ضرور ایک دفعہ غور فرما لیجئے گا کہ جہاں آپ کا مال جا رہا ہے کہیں جہنم میں ایندھن بن کے تو سامنے نہیں آئے گا. ہاں, ایسی جگہ پہ انفاق فی سبیل اللہ ہو جہاں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم پہ عمل ہوتا ہو, اور جو لعلکم تتقون کی منتہا پر نظر رکھتے ہوں, یہ وہ مقام ہے کہ جہاں اللہ تبارک و تعالی کا دین وہ انسان کو بھی بچائے گا. صدقے کے فضائل سب جانتے ہیں, اور وہ صدقہ اس کے لیے آخرت میں بہت بڑا ذریعہ نجات بنے گا. اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہم حل مشکلاتنا وقد حاجاتنا, وادفع عنا بلیاتنا, واشف مرضانا, واسمع دعواتنا, انک سمیع الدعاء. اللہم اہدنا بفضلک فی من ہدیت, وعافنا فی من عافیت, وبارک لنا فیما اعطیت, وقنا شر ما قضیت, فانک تقضی ولا یقضى علیک, فإنه لا يزل من واليت ولا يعز من عاديت, تبارك ربنا وتعاليت. اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی دعائیں قبول فرمائے. بیمار ہیں بہت سارے افراد, وبا پھیلی ہوئی ہے, دعا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی بیماروں کو صحت کاملہ, شفا عاجلہ عطا فرمائے. ہمارے مسجد کے بزرگ نمازی ہیں محبوب بھائی, جو کافی دن سے بیمار ہیں, ان کے لیے دعا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کو جلد صحت یاب فرمائے. بہت سارے افراد دنیا سے چلے گئے حالت ایمان میں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, جنت الفردوس میں اعلیٰ مقامات عطا فرمائے. حضرت والد ماجد رحمت اللہ علیہ کے حق میں دعا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو ریاض الجنہ بنائے. اللہ تبارک و تعالی حضرت کے درجات مزید بلند فرمائے, اور ہمیں اور آپ کو, تمام مسلمانوں کو, انبیاء کے ساتھ, صلحاء کے ساتھ, شہداء کے ساتھ, صدیقین کے ساتھ, اور اپنے اسلاف اور بزرگوں کے ساتھ جنت میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی داخل ہونے کا فیصلہ فرمائے. پاکستان کے چپے چپے, ذرے ذرے کے لیے دعا فرمائے. اللہ تعالی حفاظت فرمائے, محفوظ فرمائے, معمون فرمائے, دشمن سے, حاسدین سے, اور اپنے بے وقوف دوستوں کے نقصانات سے اللہ تبارک و تعالی محفوظ اور معمون فرمائے. یہاں رہنے والے مسلمان, یہاں کے مبلغین, یہاں کے مجاہدین, یہاں کے نمازی, یہاں کے طلباء, یہاں کے علماء, یہاں مسلمان کلمہ گو, اللہ تبارک و تعالی سب پر اپنا خیر, برکت, عافیت, نصرت اور تمام قسم کے فضائل نازل فرمائے. ہمارے ایک نوجوان ساتھی ہیں بلال, جن کی طبیعت اکثر خراب رہتی ہے, تمام حضرات سے دعاؤں کے لیے کہا ہے. دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کے مسائل حل فرمائیں. اسی طرح ہماری ایک ڈاکٹر صاحبہ ہیں, انہوں نے بھی رابطہ کیا آپ حضرات سے دعاؤں کے لیے. اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحبہ کی بھی دعائیں قبول فرمائیں. اور دنیا تو چند روزہ ہے, اصل آخرت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان نصیب فرمائیں, ایسا عمل نصیب فرمائیں جو قبر میں اور آخرت میں ہمیں اور آپ کے لیے مدد اور مددگار ہو جائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اعمال کے ضیاع سے اور فساد سے, فتنے سے, مصیبتوں سے, حوادث سے, مشکلات سے, گمراہیوں سے محفوظ اور معمون فرمائے. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم وفتنهم. اللهم انصرنا بنصرتك يا خير الناصرين, واحفظنا بحفاظتك يا خير الحافظين. اللهم دمر اعداء الدين وفارق بينهم وبين كلمتهم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ہمارے محترم جاوید بھائی ہیں، ان کی بھی کوئی عزیزہ ہے اور وہ بہت ہی زیادہ علیلہ ہے، یہاں تک کہ ان کی طرف سے 3 گائیں کا صدقہ بھی کیا گیا. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ صدقہ اپنے بارگاہ اقدسی میں قبول فرمائے، اور ان کو اور ان کے تمام خاندان والوں کو جنہوں نے اللہ کی دین کی نصرت فرمائی، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی دعائیں قبول فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ہمارے قاری صاحب، قاری حبیب الرحمن صاحب، جو حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے شاگرد بھی ہیں اور حضرت والد صاحب کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جنہوں نے نماز پڑھائی، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو تا حیات قرآن کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مزید در مزید قرآنی ترقیات نصیب فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک.